چشم تر نعرہ ہو چاک گریباں پایا. ہمارے حضرت شیخ العرب الرجب معرف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. چشم تر نعرہ ہو چاک گریباں پایا. عشق ازلی سے ہر دل کو پریشان آیا. عشق ازلی اسنام نام سنم کی جمعی اسنام سنم کے معنی بت. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بت پتھر کے ہوتے ہیں ان کی پوجا کرنا وہ تو شرک جلی ہے ہمیشہ کی جہنم ہے. لیکن ایک یہ چلتے پھرتے بت یعنی حسین عورتیں حسین اور عورتوں کے لیے حسین مرد یہ بدنگاہی کا مرض اس سے اور عشق مجازی کا مرض اس سے متعلق ہے کہ ہر دل کو پریشان پایا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے کسی پری سے دل لگایا تو شانی ساتھ آتی ہے. پریشانی پری سے دل لگاؤ گے تو شانی اس کے ساتھ آئے گی. عشق ازلی سے ہر دل کو پریشان پایا. شخص بگڑی تو انہیں سب پشیماں پایا. شخص بگڑی تو انہیں سب پشیماں ہر دل کو پریشان پایا. ذکر کے نہیں بچتا وہ بھی حقیقت میں غیر ذاکر ہے. کیونکہ اپنے ذکر کی محنت کو ذکر کے ثمرات کو بدنگاہی میں غیبت میں بدگمانیوں کے گناہ میں تکبر حسد کے گناہ میں بد اخلاقیوں بد سلوکیوں کے گناہ میں اور عقائد ضروریہ کے خلاف عقائد رکھنے میں کہاں کہاں وہ اپنے ذکر کے ثمرات کو ذکر کے لطف کو ضائع کر دیتا ہے. یہ بھی غیر ذاکر ہی ہے. اس کا ذکر اس کو کچھ مفید نہیں ہو رہا ہے. مثلا کسی کا ہاضمہ خراب ہے بد ہضمی کا سخت مرض ہے اور اس کو قورمہ بریانی کھلاؤ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جب تک پیٹ کی صفائی نہ ہو اور پیٹ کا نظام درست نہ ہو اسی طرح سے ہمیں گناہوں کی بد ہضمی ہے. گناہوں کا زہر بھی کھاتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محمد علی کے لیے کسی زمانے میں بہت اونچے باکسر تھے تو وہ فرمایا کہ وہ مرغی کا سوپ اور انڈے اور خوب مال کھاتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سنکھیا بھی کھا لیتے ہوں تو کچھ بھی طاقت نہ دے گی اور وہ ڈھیر ہو جائے گا. اسی طرح سے ذکر اذکار تو ہم کرتے ہیں تہجد گزاری بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں حسینوں سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں کچھ بے تکلفی رکھتے ہیں کچھ بول چال رکھتے ہیں جو کہ بالکل حرام ہے. فرمایا کہ ذکر کا پورا فیض جب ہی آئے گا جب ہر گناہ سے بچیں گے. اس کے ثمرات جب ظاہر ہوں گے جب ہر گناہ سے بچیں گے. ذکر کامل ہوگا تو سکون کامل ہوگا, ذکر ناقص ہوگا سکون ناقص ہوگا. جس قدر ذکر کامل ہوگا یعنی گناہ سے جس قدر بچیں گے اسی قدر سکون بھی کامل ہوگا. ایک کانٹا بھی رہ جائے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 100 کانٹے چب گئے اور ہسپتال لے جایا گیا, ایک ایک کر کے کانٹے نکالے جا رہے ہیں, 99 کانٹے نکال دیے. ڈاکٹر کہتا ہے میں تھک گیا, اب آپ ذرا جائیے آرام کیجئے, میں بھی کچھ آرام کروں. 99 کانٹے میں نے نکال دیے, صرف ایک ہی کانٹا رہ گیا ہے. لیکن مریض کو چین نہیں آئے گا, کہے گا خدا کے واسطے یہ ایک کانٹا بھی مجھے بے چین کی ہوئے ہے, اس کو بھی فوراً نکال دیجیے. تو گناہ کرنے کی یہی مثال ہے کہ بھائی یہ گناہوں کے کانٹے جب تک ہمارے چبھے رہیں گے اور ہم ان کو نکالیں گے نہیں تو سکون کامل بھی نصیب نہیں ہوگا. ذکر کہ ہم دین کے راستے میں چل رہے ہیں پھر یہ ہمیں پریشانیاں مصائب کیوں آ رہے ہیں, کیا معاملات ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, مقبول کرنا چاہتے ہیں, پیارا بناتے ہیں تو اس کو مصیبتوں میں بلاؤں میں گرفتار کر دیتے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے, یہ معاملہ جا کے آخرت میں سمجھ میں آئے گا حقیقت میں. اس کی یہاں کتنی بھی تشریح کر دو تسلی ہو بھی جائے لیکن صحیح تسلی تو وہی ہوگی بھائی, کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے تھے کہ اگر میں جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوں تو بھی میرا ایمان کچھ بھی زیادہ نہ ہوگا. ایسا ہی ایمان ان کو آتا تھا, لیکن ہمارا کیا حال ہے, ہم تو کمزور ہیں. تو یہ سب بات سمجھ میں تو جب ہی آئے گی کہ جب ہم وہاں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے, کہ یہ بلائیں اور مصیبتیں مومن کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہیں, کیونکہ ان بلاؤں میں گرفتار ہو کر خدا تعالیٰ کو اور زیادہ یاد کرتا ہے اور یہ خدا کو محبوب ہے. کیونکہ آرام اور آسائش سے رہ رہا ہے تو خدا کی یاد عام طور پہ کم آتی ہے, جب کوئی کانٹا چبھتا ہے تو خدا یاد آتا ہے. ہاں, ہماری نفس کی عادت یہی ہے. تو حضرت یہاں تسلی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی مسائل پیش آ جائیں, کوئی غم آ جائے, لوگ کوئی باتیں بنا دیں, ملامت کر دیں, تو اس سے گھبراؤ نہیں, اس پر صبر کرو. انہیں ملامتوں سے ترقی ہوتی ہے, ان ملامتوں پر صبر سے ترقی ہوتی ہے. کوئی مصائب آ جائیں گھبراؤ مت, نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں, نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. اسے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ مصائب اور آلام تو اللہ تعالیٰ کے مقبولین کو بھی آئے ہیں, اور سب کے سردار الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے کیسے مصائب آئے ہیں, کیسی باتیں سننی پڑی, کیسے کیسے ہنسی اڑائی, کس قدر تکلیف پہنچائی, پھر ہم ذرا سی مصیبت سے کیوں گھبرائیں اللہ کے راستے میں چلنے سے, بلکہ شکر کرنا چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی مصائب آ جائیں, کوئی مشکل پیش آ جائے, کوئی رکاوٹ پیش آ جائے, کوئی باتیں بنا دے, لعنت سلامت کر دے, تانا دے دے, تو خوش ہوا کرو کہ یہ سنت پیغمبرہ ہے, سنت صحابہ ہے, سنت اولیاء ہے, سنت مقبولین الہی ہے. گھبرانا نہیں چاہیے. اور غم ہمیشہ نفس کو ہوتا ہے, کیونکہ گناہ سے نفس خوش ہوتا ہے اور پاکیزگی سے گھبراتا ہے, شروع شروع میں گھبراتا ہے, لیکن جب وہ مجاہدہ کرتا رہتا ہے، ذکر اللہ پر مداومت کرتا رہتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں جاتا رہتا ہے، تو یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر راضیہ تب مرضیہ بن جاتا ہے. پہلے لوامہ تھا، پہلے امارہ تھا، پھر لوامہ ہو گیا، اور لوامہ سے پھر مطمئنہ ہو گیا، اور آخر اس کا انجام راضیہ تب مرضیہ ہو گیا. تو یہ شروع شروع میں نفس کو غم ہوتا ہے. تو دشمن شیخ فرماتے تھے، نفس تو دشمن ہے، دشمن کو غم ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ آج ہم نے دشمن کو مار دیا، اتنے دشمن مار دیے، اتنے کو ہلاک کر دیا، اتنا نقصان پہنچا دیا. نفس دشمن ہے، اس لیے اسے گھبرانا نہیں چاہیے. غم ہوتا ہے لیکن نفس کو ہوتا ہے، روح کو ایک خوشی، ایک قرار اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. رہے تھا تما کے غموں سے نہ تو گھبرا خالق، رہے تھا تما کے غموں سے نہ تو گھبرا خالق، نفس کو غم ہو مگر دشمن کے غموں سے جو گھبرائے، نفس دشمن کے غموں سے جو گھبرائے، لذت خدا سے تجھے لذت تو نے چکھی نہیں ہے. عشق الہی کی لذت چکھ لے تو یہ سارے غم بھول جائے گا، یاد بھی نہ آئیں گے. نفس دشمن کے غموں سے جو جو گھبرائے، لذت خدا جل جل وے جانا پایا، کے دل ہمادم دم جل جل وے جانا پایا، جس نے مرشد سے لیا کون تمنا کا سبب، اس کے دل جل وے جانا پایا، عشق اپنا سے ہر دل کو پریشان پایا، سچ بگڑی تو انہیں صاف پشیماں پایا. کیا کیا کہوں آہ دوستو، بغیر کسی راہبر کے کسی منزل پہ پہنچنا ناممکن ہے، انتہائی دشوار ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگذشت او نشد آگاہ ہے عشق. بغیر رفیق کے، بغیر راہبر کے، بغیر مرشد کے جو بھی راہ عشق کو طے کرنا چاہتا ہے، عمر گزر جاتی ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ خدائی منشور ہے، خدائی قانون ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو، یعنی صادق سے تقوی لوگوں کے پاس رہ پڑو. اور رہ پڑو کی تفسیر ہمارے حضرت سے ہم نے سنی، علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے مصنف، 14 جلدوں میں عربی زبان میں یہ تفسیر ہے. روح المعانی، سارا عرب سارا عالم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صادقین، کونوں کی کیا تفسیر ہے؟ کونوں مع صادقین، اے خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ تم ان کے ساتھ اتنا رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ، ان جیسے ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا خدائی منشور ہے، اللہ کا منشور ہے کہ اگر کچھ پانا ہے، اے بھائی چلو ادھر بیٹھو، کچھ پانا ہے تو اس نعمت کے جو حاصل کر چکا ہے اس نعمت کو اس کے ساتھ رہو. جس کے پاس وہ دولت ہے اس کے ساتھ رہو. کارپینٹر بننا ہے تو بڑھئی کے پاس رہو، انجینئر بننا ہے تو انجینئر کے پاس رہو، اور حلوائی بننا ہے، جلیبی بنانا ہے تو جلیبی بنانے والے کے پاس رہو، اس کی صحبت میں رہو. کتاب پڑھ کر جلیبی بنانے کی کوشش کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور اگر ہو بھی جائے گا تو بہت مدت لگے گی، بڑی پریشانی ہوگی. اور اگر کسی جلیبی بنانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، کہو کہ بھائی ہمیں سکھا دو، تو چند منٹ کے اندر وہ فن سکھا دے گا. اسی طرح سے میرے دوستو، اگر اللہ کو پانا ہے تو کسی کو اپنا راہبر متعین کرے، اور اس راہبر کے علاوہ کسی دوسرے سے تعلق نہ رکھے. ایک مدت تک اس کے ساتھ رہے اور اسی پر نظر کرے، اسی کی تعلیمات کو سنے، اسی کی تعلیمات پر عمل کرے، اور ایک مدت تک کان بند کر رہے، زبان نہ کھولے، تو انشاء اللہ تعالیٰ اور جو تعلیمات اس مرشد کی ہیں اس پر صدق دل سے عمل بھی کرے. مثلا جو ذکر بتائے اس ذکر کو پورا کیا کرے پابندی کے ساتھ، اور جس گناہ سے بچنے کے لیے وہ کہے، اور جو تدبیر اس گناہ سے بچنے کی بتلائے اس تدبیر کو اختیار کرے، بتکلف اختیار کرے. نفس چاہے کتنا ہی برا مانے، کتنا ہی اس کو ناگوار ہو، سختی معلوم ہو، لیکن اس عمل کو کرے. پھر بھی بشر ہے، انسان ہے، اگر وہ نہ کر پائے تو طریقہ یہ ہے کہ شرمائے نہیں، بلکہ مرشد کو بتلائے کہ جو تدبیر آپ نے بتلائی تھی ہم نہیں کر سکے، یا سستی کی وجہ سے نہیں کر سکے، یا مشکل کی وجہ سے نہیں کر سکے، ہم اتنی مشکل نہیں اٹھا سکتے. تو اس کی بھی تدبیر مرشد بتا دے گا، اگر محقق ہوگا تو اس کی تدبیر بھی بتا دے گا، اور ساتھ میں اگر وہ مخلص ہوگا, مرشد مخلص ہوگا تو اس کے لیے دعا بھی کرے گا, اس کے لیے روئے گا بھی. تو یہ راستہ ہے میرے دوستوں, تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. اللہ والوں کے ساتھ رہ کر میرے دوستوں اللہ کو پایا جا سکتا ہے. ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے, امرود ملتا ہے امرود والے سے, آم ملتا ہے آم والے سے, دودھ ملتا ہے دودھ والے سے, کپڑا ملے گا کپڑے والے سے, اللہ ملے گا اللہ والے سے. میرے دوستو یہ خدائی منشور ہے, کونو مع الصادقین. اگر تمہیں اللہ کا مقبول بننا ہے, اگر تمہیں متقی کامل بننا ہے, تو کسی متقی کامل کا ہاتھ پکڑ لو, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. شرماؤ مت, جھجکو مت, ہی برادر کشتی ہے بابا نشی. اے میرے بھائی, جلدی سے کسی اللہ والے کی کشتی میں بیٹھ جاؤ. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے آوازہ لگایا, کتنی عمر محنت کی, اور پھر اللہ کے حکم سے کشتی بنائی, اور اس کشتی میں سب کو بلایا, دعوت دی, لیکن جن لوگوں نے تمسخر کیا, ایمان نہیں لائے, یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ بھی گمراہ تھا, آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھ میرا بیٹا, آج کے دن اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے, جلدی سے کشتی میں آ جا تو بچ جائے گا. اس نے تعویلات شروع کر دی, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یہاں بھی یہی تعویلات ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم ذکر اذکار بھی کرتے ہیں, ہم سینکڑوں لوگوں کے بیانات بھی سنتے ہیں, سینکڑوں لوگوں کے بیانات, ہر ماں کی چھاتی میں منہ لگایا ہوا ہے, اس کا بھی دودھ پی رہے, اس کا بھی دودھ پی رہے. کیسا بے حیا اور بے غیرت آدمی ہے یہ. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو اپنے شیخ کو چھوڑ کر دوسروں پر نظر کرتا ہے وہ بے وفا ہے, بے غیرت ہے وہ, یہ ہر ماں کی چھاتی میں منہ لگا رہا ہے. ماں تو ہم تسلیم کرتے ہیں, دنیا میں لاکھوں کروڑوں مائیں ہیں, اربوں مائیں ہیں, ماں تو ہیں وہ, لیکن اپنی ماں تو اپنی ماں ہوتی ہے. اور اپنی ماں, میرے شیخ فرماتے تھے کہ سوکھی روٹی اور پانی بھی دے تو تن کو لگتا ہے, بچے کی پرورش ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے اور صحت مند ترقی ہوتی ہے. اور دوسری ماں اگر ہاتھ سے حلوہ بھی کھلائے تو وہ تن کو نہیں لگتا, وہ خوش نہیں آتا انسان کو, اس سے تربیت نہیں ہوتی. تو اپنے شیخ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے بھی بیانات سن رہے ہیں, بھائی ہم فلاں کو بھی سنتے ہیں, فلاں کو بھی سنتے ہیں. آج بھی میرا بیٹا ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, میرے شیخ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی بہت سمجھ دی ہے ماشاءاللہ. یہ بزرگوں ہی کی صحبت کا جو ہے ثمرہ ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں. ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی صحبت کا یہ اثر ہے, ہمارے شیخ ثانی کی صحبت کا اثر ہے, ان کی محبت, ان کی دعائیں ہیں, اور میرے موجودہ شیخ دامت برکات ان کی دعائیں اور ان کی خاص توجہات اور خاص دعاؤں کا ثمرہ ہے. یہی بات ہو رہی تھی کہ عقائد ضروریہ, یہ آج کل نئے نئے بیاں باز جو نکل آئے ہیں جن کا اپنا کوئی بابا نہیں ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ سے بعض لوگوں نے آ کے عرض کیا, عرب سے آئے تھے, پوچھا کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو بہت بیاں باز ہے, بڑا چٹپٹا بیان کرتا ہے, بہت جوشیلا بیان کرتا ہے, کیا ہم اس سے بیعت ہو جائیں, اس سے تعلق کر لیں؟ میرے شیخ نے پوچھا کہ بھئی کیا اس کا اپنا کوئی مرشد ہے یا خود ہی وہ بیان کرتا ہے, خود ہی کتابیں پڑھ پڑھ کے بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کا تو کوئی شیخ نہیں ہے. تو میرے شیخ نے نصیحت بھی فرمائی مزاح کے انداز میں, فرمایا کہ لا تأخذوه بابا من لا باب له, لا تأخذوه بابا من لا باب له, جس کا اپنا کوئی بابا نہ ہو, اپنا کوئی مرشد, اپنا کوئی رہبر نہ ہو, ہرگز اس کو اپنا رہبر نہ بنانا. کیونکہ یہ رہبری جو ہے یہ تو سلسلے وار ہے کہ ہمارے شیخ نے اپنے شیخ کی صحبت اٹھائی, انہوں نے اپنے شیخ کی صحبت اٹھائی, انہوں نے اپنے شیخ کی صحبت اٹھائی, اور انہوں نے تبع تابعین, اور پھر تبع تابعین نے تابعین کی, اور تابعین نے صحابہ کی, اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. اس طرح یہ سینہ بسینہ جو آگ کی خاصیت کو, عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے, ایک سینہ بسینہ, یہ جو آگ گھر سے گھر کو لگتی ہے, اور نور نبوت سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے. اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے. تو اس طرح سے بلکہ میرے شیخ یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر کسی اللہ والے سے آپ بیعت ہوتے ہیں تو اس کی یہ واحد طریقہ ہے خدا تعالیٰ سے مصافحہ کرنے کا، گویا کہ ہم نے اللہ سے مصافحہ کر لیا. گویا کہ یاد رکھنا، گویا کہ اللہ سے ہم نے مصافحہ کر لیا کہ یہ سلسلہ پورا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا پہنچا. اور اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، نص قرآنی ہے کہ ہمارا ہاتھ رسول کے ہاتھ پر ہے. تو میرے دوستو یہ معمولی بات نہیں ہے سلسلے میں داخل ہو جانا کسی اللہ والے کے. اور جو سچا متبع سنت اور شریعت ہو، احکامات کی پابندی خود بھی کرتا ہو، اور جو ابرار کی تفسیر ہے، میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ ابرار لوگ کون ہیں کہ هو الذی لا یرضون الشر ولا یرضون الضر، کہ ابرار وہ لوگ ہیں جو شر سے راضی نہیں ہوتے، مداہنت نہیں کرتے. گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، وہ آرام سے بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ سیٹ صاحب ہیں، مالدار ہیں، اگر ان کے اس فیل پر ہم نے نکیر کی تو ہم ایک مالدار آدمی سے محروم ہو جائیں گے. یہ بڑا خرچہ کرتے ہیں، بڑا مال دیتے ہیں، اس کو مداہنت کہتے ہیں، کسی دنیاوی غرض سے خوش آمدی طریقے سے جو ہے کسی کے گناہ پر راضی ہونا، اس کو کہتے ہیں مداہنت. تو مداہنت نہ کرتا ہو کہ سیٹ صاحب آ گئے، وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی نکیر نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہمیں مال سے محروم ہو جائیں گے، اس کی ہماری نفری بڑھ رہی ہے، مجمع بڑھ رہا ہے، مجمع چلا جائے گا، یہ مداہنت ہے، اس پر وہ راضی نہیں ہوتے. ہاں کسی مصلحت سے کوئی نیا آدمی ہے، کمزور ہے، ابھی آیا ہے، اس کی کسی ناجائز یا غیر مناسب بات پر، نامناسب بات پر تحمل کر لیتے ہیں بعض اوقات، تاکہ وہی ذرا یہ جم جائے گا، اس کے دل میں تھوڑا سا محبت پیدا ہو جائے گی، پھر اس کی اصلاح کی جائے گی. تو یہ تو ممکن ہے اللہ والوں سے، لیکن یہ ہو کہ گناہ پر نکیر نہ کریں، یہ کسی اللہ والے سے ممکن نہیں ہے. وہ خاموش نہیں رہ سکتے، ولا یؤذون الضر، اور وہ چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے. چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے، انسان تو بڑی چیز ہے، چیونٹی کو بھی وہ تکلیف نہیں دیتے. ہمارے شیخ مولانا ابوالحق صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے حضرت تعالیٰ کے شیخ تھے، ان کو دیکھا کہ ایک جگہ وضو فرما رہے تھے، لوٹا لے کے وہاں سے اٹھے، ابھی ہاتھ دھوئے تھے وہاں سے اٹھے دوسری جگہ بیٹھ گئے، پھر ابھی منہ میں کلی کر رہے تھے کہ وہاں سے اٹھے دوسری جگہ بیٹھ گئے، تیسری جگہ بیٹھ گئے. تو کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بھائی جہاں میں وضو کر رہا تھا وہاں چیونٹیوں کا بل تھا، اس میں پانی چلا جاتا، چیونٹیوں کو پریشانی ہوتی، پھر میں وہاں سے اٹھا تو دوسری جگہ بھی دیکھا، وہاں بھی چیونٹیوں کی لائن چلی جا رہی تھی، ان کو تکلیف ہوتی، اس لیے میں اب یہاں آ کے بیٹھا ہوں. ایک مرتبہ تو ایک بزرگ کے چیونٹی کہیں دکان پہ تھے، آٹا وغیرہ خرید رہے تھے، تو گھر جا رہے تھے، دیکھا کہ چیونٹی جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر چل رہی ہے، تو ہو یہ ضرور وہاں سے میرے لگی ہے آٹے کی بوری سے، تو میں اس کو وہیں پہنچا کر آ جاؤں، ایسے نہ ہو کہ اپنی ساتھیوں سے بچھڑ جائے تو اس کو پریشانی ہوگی. اللہ میرے دوستو، جو انسان چیونٹی کو تکلیف نہیں دے سکتا وہ انسان کو کیسے تکلیف دے گا؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. ہاں اللہ تعالی ہمیں اپنی مناسبت کا، ہاں میرے شیخ فرماتے تھے کہ بھائی مناسبت دیکھ لو، اور جو اللہ والا ہے جس سے تعلق کرنے کا ارادہ ہے اس میں چند شرائط ہونی چاہیے، کہ متبع سنت اس کا ظاہر بھی ہو، دین کا ضروری علم رکھتا ہو، اور متبع سنت اور شریعت ہو، کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو، خود سے نہ بابا بن بیٹھا ہو. میرے شیخ فرماتے تھے کہ بھائی دنیا میں کوئی ایسا مربع لا کے دکھاؤ جو خود بخود بن گیا ہو، سیب نیچے گرا اور وہ شیرے میں خود بخود پکا، اور خود بخود پکنے کے بعد وہ اس کا مربع بن گیا، اور وہ بھائی آپ نے یہ فیل کیا، ٹھیک نہیں، بالکل آپ ان کے عین سامنے بیٹھ گئے اور ان کو نظر نہیں آ رہا، اس طرح بیٹھے کہ سب کو نظر آئے، بے شک آپ نے ایک لحاظ سے ٹھیک کیا، کیونکہ یہاں خالی جگہ تھی، خالی جگہ ضرور پر کر دینی چاہیے، ورنہ نمبر کم آتے ہیں. فل ان دا بلینکس، ایک بھی آپ نے فل ان دا بلینکس چھوڑ دیا تو آپ کا نمبر بڑھ جائے گا. تو مجلس کے آداب میں سے ہے کہ قریب قریب ہو کے بیٹھیں، جگہ بھی تو دھیان میں نہ چھوڑیں، لیکن آپ کا بیٹھنا جو ہے اسے ایسا ہونا چاہیے کہ پیچھے والے کو بھی نظر آتا رہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ساری باتیں بیان سے نہیں ملتی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ساری باتیں بیان سے نہیں ملتی ہیں, کچھ آنکھوں سے بھی کچھ مل جاتا ہے. اور خواجہ صاحب نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ میں کشو, یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. یعنی گناہگاروں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ گناہگاری کی زندگی, یہ بھی کوئی خوش ہونا ہے, یہ بھی کوئی خوشی ہے, حرام خوشیاں لانا. تم نے کبھی اللہ والوں کی آنکھوں سے پی کے دیکھو, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ پینا کسے کہتے ہیں. اللہ کی محبت کی پاکیزہ شراب تو آنکھوں سے بھی کچھ مل جاتا ہے. خدا تعالیٰ دیتے ہیں, ہمارے انسان کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کسی کو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں, جس کو دینا چاہتے ہیں, جتنا دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. تو کیا بات کہہ رہا تھا, متبع سنت اور شریعت بھی ہو اور علم ضروری بھی اس کو ہو اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو. ہاں, کہ مربع خود سے کبھی بن کر نہیں, آپ کو کوئی ایسا مربع دنیا میں نہیں ملے گا جس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے کہ خود بخود بن گیا. بننے کے بعد شیرے میں خود ہی پک گیا, اور شیرے میں پکنے کے بعد خود ہی یہ بوتل میں بند ہو گیا اور یہاں پر ہمارے پاس آ گیا, یہ لیجئے ایسا مربع. نہیں بھائی, کوئی سیب کا توڑ, پہلے سیب کا کوئی اگانے والا ہے, پھر سیب کا کوئی توڑنے والا ہے, پھر اس کو دھو دھا کر کاٹ چھیل کر اس کو پکانے والا ہے شیرے میں, پھر اس کے بعد اس کی اوپر چاندی کا ورق لگاتا ہے, پھر اس کو بوتل میں بند کرتا ہے, پھر وہ دکان پر پہنچاتا ہے, پھر وہ مربع حاصل ہوتا ہے. اسی طرح بھائی, کسی اس کا کوئی مربی ہو, مربع بنانے والا. فرمایا جو مربی نہیں بنتا وہ کبھی مربع نہیں بنتا. جو مربی نہیں بنتا یعنی اس پر کسی کی محنت نہیں ہوتی ہے. جو مربع نہیں بنتا وہ مربی نہیں بنتا, پہلے مربع بننا پڑتا ہے پھر وہ مربی بنتا ہے. تو ایسا ہو کہ وہ کسی کا اجازت یافتہ بھی ہو, تربیت یافتہ بھی ہو, اور علماء کا اس سے حسن ظن ہو. یہ بہت ضروری ہے میرے دوستو, انتہائی اہم چیز ہے یہ بات کہ علماء کا بھی اس سے حسن ظن ہو, ورنہ ظالم گمراہ سینکڑوں کو گمراہ کر دے گا, لاکھوں کو گمراہ کر دے گا. بیان کرنا کوئی کمال نہیں ہے. بہت سی جگہوں پہ انسٹیٹیوٹ ہیں جو بیان کرنا سکھاتے ہیں, بیان کی فن سکھاتے ہیں کہ اس طرح بیان کریں, اس طرح بیان کریں, یہ طریقہ ہوتا ہے. بیان کرنا کوئی کمال نہیں ہے. آج موبائلوں کے ہم اوپر یوٹیوب پہ سینکڑوں لوگوں کو سنتے ہیں, ارے بھائی واہ کیا بات کرتا ہے, اس میں تو کوئی خرابی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج میرے بچے نے اس طرح نشاندہی کی کہ ابا یہ جو بیانات کرتے ہیں یہ ایسی ضروری ضروری باتیں, دین کی صحیح صحیح باتیں بیان کرتے ہیں لیکن ساتھ میں خفیہ طریقے سے کوئی نہ کوئی عقیدہ خراب کر دیتے ہیں. یہ بڑی مہلک چیز ہے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہت محتاط رہنے کی توفیق دے. عقائد ضروریہ کا بیان پڑھنا, کتابوں میں پڑھنا, علماء سے معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. میں کیا کروں کہ ایک عقیدہ ضروریہ بھی اگر خراب ہو گیا, سارے عقیدے صحیح ہیں, 100 عقیدے ہیں تو 100 کے 100 99 عقیدے صحیح ہیں, اور ایک عقیدہ خراب ہو گیا میرے دوستو, ہمیشہ کی جہنم ہے. ہاں, ہمیشہ کی جہنم ہے. مگر ہم لوگ بالکل بے فکری سے, کیونکہ خود تو عالم ہے نہیں اور دوسروں کے ایسے بیانات سنتے ہیں اور ان عقائد خراب کر دیتے ہیں. ایک عقیدہ خراب کر دیا وہ کامیاب ہو گئے, سازشی لوگ کامیاب ہو گئے. اور تمام اسلام دشمنوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے, اور مسلمانوں کو شکست دینے کا واحد طریقہ ہے, واحد طریقہ. اسلحہ نہیں ہے میرے دوستو, مال نہیں ہے میرے دوستو, مجمع نہیں ہے, کثرت نہیں ہے. مسلمان کو شکست دینے کا واحد طریقہ اس کو عقائد کی خرابی میں مبتلا کر دینا ہے, واحد طریقہ. کیونکہ عقیدہ گیا کافر ہو گیا, کافر ہو گیا اللہ کی مدد ہٹ گئی اس کے ساتھ, اللہ کی رحمت اس پر سے ہٹ گئی. اب لاکھوں کا مجمع, ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا کافروں کا, اور مسلمانوں کے 313 نہتے لوگوں نے اتنے بڑے لشکر کو شکست دے دی. کیا وجہ تھی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی, ید اللہ فوقائی تھی, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا. میرے دوستو یہ ہے بات کہ یہ موبائل سے بیانات سننا, اور کتنے ہماری نوجوان نسل جو صحیح العقیدہ گھرانے میں پیدا ہوئے صحیح العقیدہ ہیں, لیکن موبائلوں کی وجہ سے عقیدہ خراب ہو گیا اور ان کو خبر بھی نہیں کہ ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا جلد ہی کہ صبح کو انسان مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا. یہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنے عقائد کی خود خبر نہیں اور کنفیوز رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے. بات تو بھائی فلاں کی صحیح لگ رہی ہے، ابا تو یہ کہتے ہیں کہ بات تو فلاں کی صحیح کہہ رہی ہے، فلاں اللہ والے تو یہ کہہ رہے تھے لیکن بات تو فلاں کی صحیح لگ رہی ہے. بس ہو گیا کام خراب، ایمان برباد ہو گیا اور دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بھائی علماء کا اس سے حسن ظن ہونا ضروری ہے. اگر آپ کسی کا بیان سنتے بھی ہیں پہلے علماء سے معلوم کر لیجئے اگر آپ اپنی خیریت چاہتے ہیں. ایک سازش یہ بھی چل رہی ہے کہ علماء سے بدظن کیا جا رہا ہے، علماء سے دور کیا جا رہا ہے لوگوں کو. ارے یہ لوگ ایسے ہی ہیں، یہ مولوی لوگ یہ جاہل ہیں، یہ تو نعوذ باللہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ سختی کی باتیں کرتے ہیں. دین میں ایسی کوئی سختی نہیں. ایک شخص ہے وہ بتا رہے کہ ایک شخص ہے وہ گانا بھی جائز ہے، کہہ رہے کہ اس کے سامنے آپ اس کو گالی دے دیں، اس کے ماں باپ کو گالی دے دیں، وہ مسکراتا رہتا ہے، بڑے اچھے اخلاق ہے جی اس کے، وہ بالکل برا نہیں مانتا. سبحان اللہ، اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ کھڑا رہے تو یہ کیا ہوگا؟ بے غیرت ہوگا، انتہائی بے غیرت انسان ہوگا یہ کہ میرے ماں باپ کو گالی پڑی میں مسکرا رہا ہوں. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا اخلاق ہے؟ ظالم کو چاہیے کہ اس کے گردن سے اس کو پکڑ کے دو چار لگائے اس کو کہ میرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. مگر وہ بے غیرت انسان ہی ایسا ہو سکتا ہے؟ بھاؤ بھائی نہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں اس کے. ماں باپ کو گالی دے دو وہ پھر بھی مسکراتا رہتا ہے، برا نہیں مانتا. واہ بھائی واہ، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اخلاق ہے؟ تو اس طرح کی سازشیں بے پناہ چل رہی ہیں مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کی، اور اس کی بڑا سبب یہ موبائل ہے جس میں یوٹیوب اور کیا کیا نام لیتے ہیں. مجھے اس پر آج تک میں نے مجھے نہ تو معلوم ہے نہ مجھے معلوم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بھائی دیکھو، جو آدمی کو صحیح راستہ پتا ہو کیا وہ معلوم کرتا پھرتا ہے کہ غلط راستے کون کون سے؟ کیا ضرورت ہے معلوم کرنے کی؟ جب ایک راستہ ہمیں پتا ہے کہ راستہ کامیابی کو جاتا ہے تو ہمیں غلط راستوں کے معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بلاگ پوسٹ اور فلاں فلاں کیا کیا ہے، مجھے تو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ ہم کیا معلوم کریں، کیا کر کے کریں. وہ موبائل میں کھولو کسی کا اپنے شیخ کا بیان سننے کے لیے، معلوم ہوا کہ تصویریں بھی آ رہی ہیں، فلاں کی بھی وہ آ رہی ہے اشتہار کی، اس کا بھی بیان بڑا چلتا ہے، اس کے اتنے فالوور ہیں، اس کے اتنے فالوور ہیں. لاؤ ذرا سن کے دیکھیں. بار بار کہتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے دوستو کہ قیامت کے دن ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا کہ جس میں انسان جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ ہے کیا چیز، صرف یہ دیکھے گا تو وہ آنکڑوں کی طرح ہوں گے اور فتنے اس کو گھسیٹ لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اسی میں یہ ایک صورتیں بھی ہیں، صورتوں کا عشق، کہ کھولا تو کسی نیک کام سے اور دیکھ لیا اس میں گندی تصویر، اور وہ نقش جو ہے آنکھوں میں بس گیا، دل میں اتر گیا. اب میرے شیخ فرماتے تھے اس بدنگاہی کا یہ نقصان ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں قیام میں، تصور وہی معشوق کی طرف ہے، گندی تصویر کی طرف ہے. اب آج کل تو اس کے اوپر سبھی کچھ آ جاتا ہے، یعنی کہ کیا کہیں، زبان پہ لاتے شرم آتی ہے کہ آزائے شرم بھی جو ہے کھلے عام دکھا دیتے ہیں، اور وہ رکو میں ہیں تو وہی آزائے شرم سامنے ہیں، سجدے میں ہیں تو آزائے شرم سامنے ہیں، یہ حال ہو جاتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ کے پاس ایک سید لڑکا آیا روتا ہوا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، کیا بات ہے کہ میں نے میرے دوستوں نے مجھے ایک گندی چیز دکھلا دی موبائل کے اندر، اور اب میرے دل اور دماغ میں وہ ایسی بس گئی ہے کہ میں ہاتھ باندھتا ہوں تو وہی تصور ہے، رکوع کرتا ہوں وہی تصور ہے، سجدے میں جاتا ہوں تو وہی تصور، وہی گندے مناظر میرے سامنے آتے ہیں. پھر میرے شیخ رحمہ اللہ نے ان کو کچھ مراقبات بتائے، کچھ ذکر اللہ بتایا، اور بری صحبت سے بچنے کی تاکید فرمائی کہ جب تک بری صحبت ہوگی میرے دوستو، اور یہ جو موبائل ہے نا اسمارٹ فون، یہ بری صحبت ہے، یہ بھی بری صحبت ہے، ایک انسانی بری صحبت ہے، لیکن یہ موبائل جو ہے یہ جلیس و سوء ہے، برا ساتھی ہے، برا ہم نشین ہے، تنہائی میں بھی یہ ہم نشین رہتا ہے. تو یہ میرے دوستو جب تک اس سے اجتناب نہ ہوگا، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر، کوئی تہجد، کوئی صلاۃ توبہ کام نہ دے گی. توبہ کی شرائط ہیں کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جانا، نادم ہو جانا، گناہ سے فوراً الگ ہو جانا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنا. اب وہ چیز تو آپ کے ساتھ ہی ہے، آپ گناہ سے الگ کہاں ہوئے میرے دوستو. اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، ضرورت شدیدہ کا کام لے، اس کے بعد اس کو تالا لگا دے، اس کو الگ رکھ دے کہ بھائی نہیں، بس کام لے لے. اب مجبوریاں آ گئی ہیں اس کی، کام لے لے، لیکن اس کے علاوہ اس میں جھانکنے کی کوشش نہ کرے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، لاؤ ذرا فلاں کا بیان ہی سن لیں، فلاں کا سنا ہے بڑا اچھا بیان ہوتا ہے. نہیں میرے دوستو، اگر اللہ کو پانا ہے تو اپنے مرشد پر نظر رکھو، بس اسی طرف نظر رکھو، کسی اور کی طرف دیکھو بھی نہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح سے راستہ طے ہوتا ہے. اور اپنے بچوں کو بھی، جن لوگوں نے یہ لا کے دے دیا ہے یہ زہر، یہ سانپ سمجھو اس کو، سانپ یہ کسی وقت بھی ڈس لیتا ہے، سیکنڈوں کے اندر ڈس لیتا ہے. اولاد بھی برباد ہو رہی ہے اور لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں، چھوٹے بھی برباد ہو رہے ہیں، بڑے بھی برباد ہو رہے ہیں، عورتیں بھی برباد ہو رہی ہیں. عورتیں دن بھر گھر میں رہتی ہیں، ارے بھائی کیا ہے، فرصت ہے لاؤ چلو اس. صبح اٹھے سب سے پہلے وہ موبائل اٹھ رہا ہے، پہلے دیکھیں بھائی کیا کسی کا کوئی میسج تو نہیں. اللہ کا نام لینا مشکل ہے، موبائل کی دلچسپی ہے، پہلے اللہ کا نام لے، خوب کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، صبح اٹھے شام اٹھے اور رات کو بستر پہ لیٹے ہر وقت خدا کا نام کیوں نہ ہمارے دل و زبان پر جاری ہو. اللہ ہی کو یاد کرنا ہے اور اللہ ہی کو پانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ ہے میرے دوستوں. مگر یہ کیا ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں تو ہاتھ میں موبائل چل رہا ہے اور کہیں جا رہے ہیں. بعض لوگوں کو بیت الخلاء میں بھی موبائل لے جانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کا جو ہے پیٹ ہلکا نہیں ہوگا، فارغ نہیں ہوں گے وہ. بعض لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، جب تک وہ سگریٹ نہیں پیتے ان کا لینڈ نیچے نہیں اترتا. اسی طرح بعض لوگوں کو موبائل کی عادت ہے، کسی کو اخبار بینی کی عادت ہے. بڑے بڑے باتھ روم بنے ہوئے ہیں، کموڈ لگا ہوا ہے شاندار عالی شان، اس کا جو سیٹ ہے وہ بھی کشنڈ ہے، کیونکہ اس میں زیادہ دیر سب سیٹ پہ بیٹھیں گے تکلیف ہوگی، وہ بھی کشن لگا ہوا ہے اس میں، اور ساتھ میں انگریزی اخبار بھی ہے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اخبار بینی بھی ہو رہی ہے اور وہ کام بھی ہو رہا ہے. یہ بس میں صحیح بات بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جن کو سگریٹ پیے بغیر یا اخبار پڑھے بغیر، کیونکہ اخبار میں ہوتی ٹینشن ہے، ٹینشن کے بغیر وہ نظالم نیچے اترتا نہیں ہے. جب بھی ٹینشن ہوتی ہے فوراً پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے آدمی کے، تو ٹینشن پالتے ہیں کہ تاکہ ہمارا پیٹ تو نکلے، کچھ تھوڑا سا اس میں سے مال نکلے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اس زندگی کی قیمت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتار دے. اس کا ایک ایک لمحہ میرے دوست کو قیمتی ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی کا کیا درد عشق ناک شعر ہے کہ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. اور سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں، چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے. سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں، چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے. دوستو اللہ جس کا ہو گیا جتو میرا، تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللہ جس کا ہو گیا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے، مگر شرط یہی ہے کہ کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، دیر نہ کرے، جھجکے نہیں، شرمائے نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اللہ کا نام لے کے، اور اپنی رائے کو اس کی رائے میں فنا کر دے، اپنی قابلیت کو ایک طرف کر دے، اپنی صلاحیت کو ایک طرف کر دے. میرے دوستو میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، آج ڈیڑھ بجے نماز ہے یہاں، اس لیے میں سوا بجے اپنی بات ختم کروں گا. تو میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دو آملے درخت سے گرے، آملہ جس کا مربع بنتا ہے. اب آج کل تو لوگ جانتے ہی نہیں چیزوں کو، صرف جو ہے وہ موبائل ہے، ریڈی میڈ فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ ہے. فاسٹ فوڈ کی تو آپ کو میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی مولانا، گھڑی مت دیکھیں، گھڑی میں نے ایسی جگہ لگائی ہے جہاں آپ لوگوں کو ہمارے حضرت فیروز صاحب کے تو اتنی گھڑی بھی نہیں ہے جتنی ہم نے لگائی ہے. وہاں جا کر پہلے اگلی صف میں جا کر پیچھے مڑ کر پھر ٹائم دیکھنا پڑتا ہے کہ سنتوں کا ٹائم ہے یا نہیں, کیونکہ لوگ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں. مقرر کو پھر تشویش ہوتی ہے کہ بھئی کیا بات ہے, اس کو کوئی مجبوری ہے, کہیں جانا ہے اور یا کوئی اور بات ہے کہ ہماری بات سے اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے, یا انسان ہے کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. تو وہاں پر گھڑیوں کا نظام نہیں ہے, گھڑی کو سب سے ادنا مقام پر رکھا گیا ہے. ایسا ہی ہونا بھی چاہیے کہ مقرر کی طرف اگر نہیں دیکھیں گے, ادھر ادھر دیکھیں گے تو مقرر کو تشویش ہوتی ہے. تو میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے, نہیں میں انشاءاللہ 7:15 کا نہیں کوئی میرا پروگرام ہے, تھوڑی دیر انشاءاللہ ذرا سا فائدہ اٹھا لوں گا آج دیر سے نماز کا, زیادہ نہیں. تو دو آملے گرے, تو آملے پہ دھوپ بھی پڑ رہی تھی. ایک شخص آیا, ایک مثال ہے, حکایت ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک آملے نے کہا, ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھئی ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں اور تمہیں کچکیں گے سوئی سے, اور تمہارا جو ایک ہٹا یہ ساسد مارتا ہے وہ نکالیں گے اور اس کے بعد تمہیں شیرے میں پکائیں گے اور پھر تم پر چاندی کا ورق لگائیں گے اور پھر تم کو دکاندار کو دے دیں گے اور دکاندار تمہیں بیچے گا اور بڑے بڑے حکیم جو ہیں تمہارے تم کو نسخے میں لکھیں گے, وزرا بادشاہ بڑے بڑے لوگ تم کو کھائیں گے دل کی تقویت کے لیے. تو ایک آملے نے کہا کہ میں تیار ہوں اس کام کے لیے, اور دوسرے آملے نے کہا واہ میں کیوں تکلیف اٹھاؤں, میں یہاں آرام سے پڑھا ہوں, کیا ضرورت ہے مجھے مجاہدہ کرنے کی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی. وہ اس آملے کو لے گئے اور اس آملے کو کچو کا اس سے زہریلا فاسد مادہ نکالا, اس کے بعد اس کو شیرے میں پکایا اور اس پہ چاندی کا ورق لگایا. اب حکیم صاحب جو ہے اس کو لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ وزرا رئیس لوگ آ رہے ہیں اور ان کو تقویت قلب کے لیے وہ آملے کا مربع تجویز کیا جا رہا ہے, بڑے لوگوں کی جگہ بنے وہ. دوسرے آملے کا کیا ہوا کہ دھوپ میں پڑے پڑے وہ خشک ہو گیا اور سیاہ پڑ گیا, جس کو ہریرا کیا کہتے ہیں, ہڑ کہتے ہیں اس کو. تو وہ سوکھ گیا اور بنیا آیا, بنیا نے جھاڑو سے اس کو سمیٹا, بورے میں ڈالا اور اپنے سٹور میں جا کے لے کے پھینک دیا. اب وہ کوئی صاحب کو قبض ہوئی اور وہ حکیم صاحب کے پاس گئے اور حکیم صاحب نے قبض دور کرنے پخانہ ڈھکیلنے کے لیے وہ ہڑ کا وہ تجویز کیا کہ بھئی یہ کھاؤ اس سے تمہارا تم تو وہ جو آملہ ہے وہ پخانہ ڈھکیلنے کے کام آیا, ایک آملہ تقویت قلب کے لیے کام آیا. تو مربع بننے سے یہ فائدہ ہے کہ جو مربع بنتا ہے پھر وہ اوروں کا رہبر اور مربی بن جاتا ہے. تو جب تک مقصود بتانے کا یہ ہے کہ جب تک مجاہدہ نہ کریں گے, جب تک کہ کوئی رہبر نہ پکڑیں گے اور مجاہدے کے لیے تیار نہ ہوں گے, اس وقت تک جو ہے کام بنے گا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی مناسبت کا شیخ پکڑنے کے بعد اس کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کرنا, اور ان موبائلوں سے خدا را ہم دور رہے ہیں, بہت دور رہے ہیں, صرف ضرورت کا کام لیں. اور جتنے تعلقات ہیں, میرے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلقات میں بھی کمی رکھنا چاہیے, ورنہ آج کسی کا نکاح ہے, آج کسی کی غمی ہے, آج کسی کا ختنہ ہے. جی ختنے میں بھی بلایا جاتا ہے آج کل, آپ ضرور آئیے گا, ہمارے بیٹے کا ختنہ ہے, اس کے سلسلے میں تقریب ہے, کہیں کہ آپ کبھی آ نہیں بلاوے آتے ہیں آپ کو کبھی آتے ہیں ہے نا. تو تعلقات میں بھی کمی رکھے, ورنہ کیا ہے کہ جب تعلق ہوگا تو نبھانا بھی پڑے گا, نبھانا چاہیے بھی ہے. کہ جب ایک دوست ہے تو آپ کو اپنی خوشی میں بلاتا ہے تو آپ کو جانا بھی چاہیے, نبھانا چاہیے. تو حکمت اسی میں ہے کہ تعلقات کم رکھے. ابھی 500 دوستوں کی فہرست ہے موبائل میں, آج اس کا نکاح ہے, آج فلانے کا یہ ہے, آج فلانے کا ولیمہ ہے, اسی کام کے رہ گئے, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, سمجھانے اور تہمتیں چند سر اپنے گھر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے کہ یا اللہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا, فلاں دوست تھا, فلاں کی غمی تھی, فلاں کا پوتا ہوا, فلاں کا اس کا انتقال ہو گیا, فلاں بیمار ہے, اس کی عیادت کو جانا ہے. عیادت کو جانا بہت بڑا ثواب ہے, لیکن اب یہ تھوڑی کہ 500 دوست ہیں تو اب 5 اسی کام کے رہ گئے. بہت سے لوگ دوستوں کے اتنے کام آتے ہیں اور دوستوں سے اتنے تعلق رکھتے ہیں, ان کی حاجت کے لیے بھاگے رہتے ہیں. بیوی بیچاری رو رہی ہے, وہ تکلیف میں ہے, اس کے دوا دارو میں سستی, اس کے کاموں میں سستی, وہ پریشانی میں ہے, لیکن نہیں صاحب دوست ہے تو بس ابھی موٹر سائیکل اٹھائی, ابھی چل دی ہے, ابھی جو ہے کہیں سے کال آ گئی, ابھی اس کا کام پورا کرنے چلے گئے, ابھی کسی نے پیسہ مانگا اس کو دے دیا, گھر میں کھانے کو مشکل ہو رہی ہے, تنگی پڑ رہی ہے. تو یہ افراد و تفریط ہے, افراد و تفریط ہے کہ جس کا حق ہے وہ حکمت کے خلاف ہے, کہ جس کا حق ہے اس کو تو حق مل نہیں رہا, اور جس کا حق نہیں ہے اتنا اس کے مقابلے میں اس کے حقوق پورے کیے جا رہے ہیں, ہے نا. جبکہ ہمارے اسلام نے عادل سکھایا ہے ہر معاملے میں, امتوں وسطا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو, وسط کے معنی اعتدال, ہر معاملے کے اندر اعتدال, سراسر دین سراسر اعتدال ہے, ہر شعبے میں اعتدال ہے. آپ دیکھیے یہ امت کا شرف ہے, لیکن امت اس کو سمجھتی نہیں کہ کتنا بڑا شرف ہے. علماء نے لکھا ہے معرفت القرآن کے اندر کہ وسط اتنا بلیغ لفظ ہے, اتنا بلیغ لفظ ہے کہ ہر شعبہ دین کو یہ محیط ہے, ہر شعبہ دین کے اندر اعتدال ہی اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعتدال نصیب فرمائے, تو تعلقات بھی کم سے کم رکھے, اس میں فائدہ ہے, حکمت ہے, بچا رہے گا, 100 فتنوں سے بچا رہے گا. اب دیکھیے کتنے لوگ بلاتے ہیں, اس میں فتنے بھی ہوتے ہیں, منکرات بھی ہوتے ہیں. اب دوستی کی خاطر مروت کرتا ہے اور اس منکر کو جو ہے برداشت کرتا ہے, تو یہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے جو منکر کو برداشت کرے, ہاں, اور اتنی ہمت کرے گا کہ نکیر کرے, 100 آدمی میں بیچارہ وہ ذلیل ہوگا کہ میاں آپ نے یہ کیا کیا ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی بہادری ہے, یہ کوئی دین ہے کہ کسی منکر کرنے والے کو 100 آدمی میں ذلیل کرنا, یہ بھی تو گناہ ہے, اس کا فائدہ ہے, اس کا طریقہ ہے. تو منکرات کے اندر بھی لا محالہ مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے سینکڑوں حکمتیں ہیں تعلقات کم رکھنے میں, کم سے کم تعلقات رکھے, کوئی عذر کر دیا کریں اور تعلقات میں کمی کرے, ورنہ اس اللہ کے تعلق سے وہ دور ہو جائے گا, اپنے مالک اپنے حاکم سے وہ دور ہو جائے گا. تعلقات مخلوقات کی وجہ سے وہ خالق کے تعلق سے محروم ہو جائے گا. پھر یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ تعلقات میں کمی رکھے, ہر ایک کے جو ہے ہر ایک کو دوست نہ بنائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تو 100 اونٹوں میں سے کسی ایک ہی اونٹ کو سواری کے قابل پائے گا, یعنی لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو کام کے ایک دو ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تعلیمات پر اپنے بزرگوں کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سے لوگ تفسیر کا درس لے رہے ہیں, تفسیر بہت اچھی بات ہے, لیکن میرے دوستوں میں عرض کرتا ہوں, یقین جانیے کہ اب تک میرے علم میں جو لوگ آتے ہیں جو تفسیر پڑھ رہے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ دین کی وہ سمجھ ان میں پیدا نہیں ہے, دین کی سمجھ نہیں ہے, کیونکہ اکثر مفسرین حضرات یا خواتین جو ہیں جن کو اجازت ہے تفسیر کی, وہ ان کا تعلق اولیاء اللہ سے نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. آپ یہ ایک کوئی ایک واز, یہ سینکڑوں واز رکھے ہیں یہاں, ان میں سے کوئی ایک واز نکالیے اور کہیں پر انگلی رکھ کے دکھائیے کہ یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات ہے. کوئی ایک واز دکھائیے, یہ سب قرآن و حدیث کی تفسیر ہے, سب کی سب, کلہم 100% قرآن و حدیث کی تصویر ہے. کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوئے, شاعری مجھ کو مد نظر نہیں, کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوئے, یہ سب کی سب تفسیر ہے, عاشقانہ تفسیر ہے, شوگر کوٹڈ تفسیر ہے. میرے دوستو اس واز کو ہم پڑھیں گے تو قرآن و حدیث میں آپ پڑھیں گے, ارے یہ تو ہم نے اپنے بزرگ کے واز میں فلاں جگہ یہ پڑھا تھا یہ بات. آپ یقین جانیے, الحمدللہ میں کوئی کمال کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ میں جب بھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھتا ہوں تو مجھے جگہ جگہ مجھے وجد آ جاتا ہے, واہ رے میرے مرشد, واہ رے میرے مرشد, واہ رے میرے مرشد, یہ میرے مرشد نے یہ بات ہم کو کس عاشقانہ انداز میں سکھائی. یہ سب قرآن و حدیث ہے میرے دوستوں, اور یہ آسان ہے, اور یہ جس کے اندر چاشنی ہے اس زمانے کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ جو ہے خمرے کو ہم تو قوی تر ہے, لیکن وہ خمر کوہن تو قوی تر ہے لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. ہر زمانے کے بزرگوں کو اس زمانے کے عوام کے لحاظ سے مضامین عطا ہوتے ہیں. وہ خمر کوہن تو قوی تر ہے لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں تاکہ عوام کے لیے آسانی. حدیث پاک میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا, آسان کرو لوگوں کے لیے دین کو, آسان کرو, مشکل نہ بناؤ. دقیق دقیق مضامین مت بیان کرو جو لوگوں کے سر سے گزر جائیں اور لوگ دین سے مزید دور ہو جائیں کہ دین تو بڑا مشکل ہے. دین کو آسان بناؤ. ہاں ولا تنفروا, اور لوگوں کو نفرت مت دلاؤ. دوزخ کی باتیں ہر وقت مت کرو کیونکہ اللہ نے جنت ہی تو بنائی ہے. اللہ کی محبت کے مضامین نہیں ہے کیا؟ جنت کے مضامین نہیں ہے کیا؟ جنت میں حوریں نہیں ہیں کیا؟ بولو نا. میں سمجھا حوروں کے نام سے فوراً آپ ایک دم تیار ہو جائیں گے. تو ان چیزوں کا انعامات کا بھی تو تذکرہ کرنا چاہیے, ہے نا. یسروا ولا تعسروا, تنگی مت کرو دین میں, آسانی پیدا کرو, آسانی پیدا کرو. ہاں ایک بات میں سختی ہے, گناہ نہیں کرو. گناہ مر جاؤ لیکن گناہ نہ کرو. میرے شیخ فرماتے تھے ایسا ایمان اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے کہ مر جاؤ لیکن گناہ نہ کرو, اپنے مالک کو ایک لمحہ ناراض نہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عمل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے, ہماری اولادوں کو بھی اللہ والا بنا دے اور ہمارے تمام آنے والی نسلوں کو بھی اللہ والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی اتباع, شریعت کی اتباع اور طریق بزرگاں عطا فرما دے. طریق بزرگاں کیا ہے میرے دوستو؟ وہی سنت ہے, وہی قرآن ہے جو ہمارے مشائخ کا مسلک ہے. قرآن و حدیث اور فقہ سے ہٹ کر کوئی چیز ہمارے بزرگوں کے پاس ہے ہی نہیں میرے دوستو. ہاں ہمارے علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے, مگر اگر علماء سے پوچھیں تب معلوم ہوگا. لیکن علماء سے پوچھنے کے بجائے بدلن ہو کے دور ہو جاتے ہیں, پوچھتے نہیں ہیں. پوچھ لیں تو راستہ صاف ہے میرے دوستوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقی علی ما یفنا. حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کو عزیز و محبوب رکھے, اس قدر محبوب رکھنا کہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے, وہ اپنی آخرت کو ضرر پہنچاتا ہے. اور جو شخص اپنی آخرت کو عزیز رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرر پہنچاتا ہے. پس تم اس چیز کو اختیار کر لو جو باقی رہنے والی ہے اور فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عاقل دنیا اور آخرت کی فکر اور تیاری اور محنت دونوں مقامات میں رہنے کے زمانے میں غور کر کے توازن قائم کر سکتا ہے کہ کہاں کتنا رہنا ہے. دنیا کی محبت مطلق مضموم نہیں, بلکہ اس شرط سے دنیا کی محبت بری ہے کہ وہ آخرت پر غالب آ جائے. مثنوی شریف میں دنیا اور آخرت کے امتزاج کو اس طرح سمجھایا گیا ہے, آب اندر زیر کشتی پشتی است, آب در کشتی ہلاکت کشتی است. اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کے چلنے کا وہی ذریعہ ہوتا ہے, اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو ڈبونے کا وہی ذریعہ بنتا ہے. بس دنیا اگر آخرت کی کشتی کے نیچے نیچے رہے تو وہی دنیا دین کی مددگار بن جاتی ہے, اور اگر دنیا کی محبت دل کے اندر گھس جائے یعنی آخرت کی کشتی کے اندر تو آخرت کو تباہ کر دیتی ہے. اللہ ہمارے حضرت والا کا گرو پر ایک شعر یاد آ گیا, فرماتے ہیں کہ دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا, اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا. تھوڑا صبر کر لو, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے. یہاں خون تمنا کر لو, وہاں ہر طرح کی عیش و آرام اور ہر طرح کی نعمتیں دولتیں کھانا پینا کیا نہیں ہے. مالا عینن رأت ولا عنن اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. جنت میں کیا کچھ نہیں ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر خواتین کی تسلی بھی فرمائی حضرت نے کہ اب حوریں تو سوگن کی طرح ہو گئی لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا اور خدا تعالیٰ ہماری ازواج کو حوروں سے زیادہ حسین فرما دیں گے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری، علاج اور عیادت کی سنتیں. بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے، علاج کراتا رہے، مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے. کل ہم مجالس اغرار پڑھ رہے تھے، ایسی بہترین کتاب ہے یہ، کیا بتاؤں میں کہ ایک ایک ملفوظ اتنا بھاری ہے. فرمایا کہ دیکھو بٹن دباتے ہیں، بجلی کا بٹن دباتے ہیں، لیکن بجلی پاور ہاؤس ہی سے آتی ہے، ہے نا؟ تو بٹن دبانا گویا تدبیر کرنا ہے، مگر کام بنانا پاور ہاؤس ہمارا اللہ ہی بنائے گا. یہ ہے بھروسہ اور توکل خدا پہ، کام تو کرے لیکن بھروسہ اللہ پر رکھے. بٹن دبایا لیکن پاور ہاؤس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں سے بجلی آ رہی ہوگی تو کام بنے گا، پنکھا چلے گا، روشنی ہوگی، وہاں سے بجلی نہیں تو کچھ بھی نہیں، لاکھ بٹن دباتے رہو. یہ ہماری تدبیروں کا حال ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ تدبیر بھیک کا پیالہ ہے، تدبیر بھیک کا پیالہ ہے، دینا نہ دینا ان کا کام ہے، دینے میں ان پر نظر رکھیں. بیماری میں دوا اور علاج کر رہی کہاں سے؟ اچھا اس کو تو اجازت ہے. اے لڑکے ادھر آپ، آج بالکل ٹافی نہیں ملے گی تم کو. بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے، علاج کراتا رہے، مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے. کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرانا سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں. علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض، مریض کی عیادت کرو. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مرضت مرضا فاتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی. فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے، کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے بیمار ملول و رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز کا خطرہ نہ ہو اور مریض کو بیٹھنے سے تسلی ہو تو دیر تک بھی بیٹھے دن بیٹھ جانا چاہیے. بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے. مثلاً اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں. کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے. بالغوں کی عادت ہوتی ہے جا کر اس طرح سے تسلی کے بجائے اور اس کو خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ اور بیچارہ وہ بیمار جو مرتا ہوا تھا تو پہلے ہی مر جائے. وہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جا کے ہمدردی اس کو نہیں کہتے ہو تم تو بالکل پیلے ہو گئے، تم تو بہت تمہارا وزن گر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے وہ بیماری پر اور زیادہ برا اثر پڑتا ہے. یہ عیادت کی سنت نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے اس کی تسلی کرے. جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا یابی کے لیے سات بار یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے. مشروطی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غایت تواضع کی وجہ سے دراز گوش پر بھی سوار ہوتے تھے اور کبھی اپنے پیچھے بھی کسی کو بٹھلا لیتے اور غریبوں کی عیادت فرماتے تھے اور محتاجوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور اپنے کپڑے میں خود جوں دیکھ لیتے تھے، کسی خادم پر موقوف نہ رکھتے، اور یہ دیکھنا اس خیال سے تھا کہ کسی اور کی نہ چڑھ گئی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک تھے، اور اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیتے اور اپنے کپڑے میں خود پیوند لگا لیتے اور اپنی پاپوش مبارک کو خود حاجت کے وقت سی لیا کرتے تھے. اور اپنا اور گھر والوں کا کام کر لیا کرتے اور گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے اور خدمت گار کے ساتھ کھانا کھا لیتے اور اس کے ساتھ آٹا گندھوا لیتے، اپنا سودا بازار سے خود لے آتے، اور سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور عدل کرنے والے اور عفیف اور سچ بولنے والے تھے۔ حتیٰ کہ ابو جہل بن ہشام باوجود اس کے کہ آپ کا کامل دشمن تھا، مگر اخنس بن شریف نے بدر کے روز جب اس سے پوچھا کہ اے ابو الحکم، یہاں تو میرے اور تیرے سوا کوئی موجود نہیں جو ہماری بات کو سن لے گا، تو مجھ کو یہ بتلا کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے؟ ابو جہل نے کہا کہ واللہ محمد سچے ہیں اور محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترنين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعل سيرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وتمنا بالعافية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، رب اغفر وارحمه وأنت خير الراحمين، صلى الله على النبي الكريم، آمين.